ایک گھڑی ملی ہے جن صاحب جو ہے یہاں سے آ کر لے جائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. تلاوت تو سورہ حشر سے کی گئی ہے لیکن کچھ بیان سورہ مجادلہ کا بھی تاکہ 28 پارہ کی ابتدا سے ہو جائے. جدال جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں. جنگ و جدال مشہور لفظ ہے اور اسی مناسبت سے یہاں پر مجادلہ اس کا نام ہے. یہ سورت کا جو شان نزول ہے تو اس میں بظاہر ظاہری شکل جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے کی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام مجادلہ ہے. ایک عورت کو اس کے شوہر نے اس زمانے کے مطابق زہار کیا. زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص عورت کو یہ کہہ دے کہ تو تیری پیٹھ میرے مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یا تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. تو اس زمانے میں جب اس قسم کے الفاظ کہہ دیے جاتے تھے تو عورت کو بالکل حرام سمجھا جاتا تھا مرد پر، یعنی وہ اس کو ماں ہی سمجھتے تھے. تو اس خاتون کو جب اس کے شوہر نے اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو یہ اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں کوئی حکم شریعت میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک چونکہ کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں تو میں کوئی حکم نہیں پاتا. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ویسے تو آپ پر وحی نازل ہوتی رہتی ہے لیکن میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس معاملے میں خاص طور پر. تو پھر اللہ رب العزت سے شکوہ کرنے لگی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قاعدے کے مطابق، یعنی اس زمانے میں جو قاعدہ تھا اس کے مطابق، تم اپنے شوہر پر حرام ہو. تو اس پر بھی اس نے کہا کہ ساری زندگی تو میں نے اس کے ساتھ گزاری، اب جب بڑھاپے کو میں پہنچ گئی تو اس نے یہ معاملہ مجھ سے کر لیا، تو اب میں کہاں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. تو چونکہ یہ صورت بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جھگڑا کر رہی، جھگڑا نہیں تھا لیکن صورت جھگڑے کی سی تھی. لیکن اس کے بعد فرمایا وتشتکی الی اللہ، جب کوئی حکم نہیں پایا تو اللہ سے شکوہ کرنے لگی. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العزت تو سینوں کے رازوں سے واقف ہیں. تو اس عورت کی بات کو اور اس جھگڑے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی اور سنا بھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ خاتون جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حکم پوچھا تھا تو قربان جاؤں میں اللہ رب العزت کے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس انداز میں کی کہ میں نے بھی نہیں سنی، لیکن اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں پر یہ بات اس عورت کی سن لی اور فوراً اس کے لیے احکام بھی جاری فرما دیے. نبی کریم بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ، یعنی اس کے شخص کو دیکھا تو وہ بہت ہی ضعیف البصر بوڑھا آدمی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے اب حکم یہ نازل ہوا ہے، یعنی بالکلیہ اس طرح کہہ دینے سے حرام تو عورت نہیں ہوتی لیکن ایسا کرنا گناہ ہے. اس قسم کے الفاظ کہنا ایک تو جھوٹ پر مشتمل ہے، ایک عورت بیوی ہے اس کو ماں کہہ رہا ہے آدمی، تو یہ جھوٹ پر مبنی کلام ہے. اس لیے فرمایا کہ اس طرح کی بات کہنا جائز نہیں. کسی کو طلاق دینی ہے تو پھر اس طریقے پر دے جو معروف ہے، یعنی بلا وجہ عورت کو ماں کہہ دینا تو اس کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جاتی، وہ ماں تو وہی ہے جس نے جنا ہے، جس سے پیدا ہوا ہے آدمی، اس کے علاوہ اور کوئی ماں نہیں بن سکتی. لیکن اس طرح کے الفاظ کہہ دینا بھی شریعت نے پسند نہیں کیے اور فرمایا کہ یہ قول زور ہے، جھوٹا قول ہے، اس لیے پسند نہیں فرمایا. لیکن بالکل لیا اس قسم کے الفاظ اگر کہہ دیے جائیں تو اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ کوئی شخص جس کا جی چاہے ایسی بات کہہ دے، اس لیے اس پر کچھ قدغن بھی لگائی. ایک تو یہ کہ اس قسم کی بات کہنا گناہ قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کہہ دے تو اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ سے جائے تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا, اور کفارہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل فرمایا وہ یہ کہ ایک غلام آزاد کرے کفارے میں. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر دو مہینے لگاتار روزے رکھے, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو دو وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. چنانچہ اس خاتون کے شوہر کو جب بلایا گیا تو بوڑھا ضعیف البصر آدمی تھا, کم دکھتا تھا اسے. آپ نے کہا کہ تمہارے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے تو اب تم ایک غلام آزاد کرو. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا, میرے پاس کوئی غلام نہیں جس کو میں آزاد کروں. فرمایا کہ تو اچھا پھر تم روزے رکھو. کہا کہ میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا, اگر میں روزے میں تو دن میں 3-4 مرتبہ اگر کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ کمزور ہو جاتی ہے, تو اگر 2 مہینے لگاتار میں روزے رکھوں گا تو میں تو شاید بالکل ہی اندھا ہو جاؤں, اس لیے میں یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اچھا پھر تم 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ دو وقت کا. کہا کہ اللہ کے رسول, یہ بھی میں نہیں کر سکتا, میرے پاس اتنی مالی استطاعت بھی نہیں ہے کہ میں دو وقت کا کھانا ایک شخص کو کھلاؤں روزانہ. اور فرمایا کہ اللہ یہ کہ آپ میری مدد کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ مدد کی, کچھ اور لوگوں نے مدد کی, گندم وغیرہ جمع کر کے پھر جو ہے وہ ان کو اتنا دے دیا کہ اس سے وہ صدقہ فطر, یعنی 60 صدقہ فطر تقریباً بن گئے, تو وہ دے دیے گئے تاکہ وہ اس سے اپنا کفارہ ادا کر دیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس عورت کے اس مجادلے کو اور اس لڑائی کو جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کی, اس کو سنا بھی, اور اللہ تعالیٰ نے احکام بھی جاری فرما دیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں, تو یہی خاتون راستے میں آ گئیں, اور انہوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ان سے بات سننے لگے. اس پر کافی وقت خرچ ہوا, یعنی کافی دیر لگ گئی. تو جب واپس تشریف لائے تو بعض لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین, آپ ایک بوڑھی عورت کی خاطر اتنی دیر تک رکے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر سنی, تو عمر کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کی بات زمین پر نہ سنے. اگر یہ مجھے ساری رات بھی لے کر یہاں کھڑی رہتی تو میں کھڑا رہتا. یہ ادب اور احترام تھا اللہ رب العزت نے جس کا ادب کیا, اور جس کے بارے میں اللہ نے احکام نازل فرمائے, جس کا کلام سنا. اللہ رب تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, کانا وقافا عند کتاب اللہ عز و جل, کہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب کے آگے اپنا سر خم کر دیا کرتے تھے, یعنی سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے, کہ جو اللہ کا حکم, عمر کا سر جو ہے جھکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان حضرات پر. اگلا حکم جو نازل کیا ہے وہ یہ کہ سرگوشی سے منع کیا ہے, دو آدمی باہم سرگوشی میں باتیں نہ کریں, خاص طور پر جبکہ صرف 3 آدمی ہوں. اگر 3 آدمی ہوں گے اور 2 آدمی بیٹھ کر سرگوشی کریں گے تو تیسرا آدمی تو یہ سمجھے گا میرے ہی بارے میں کر رہے ہیں کچھ, مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس سے چونکہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے, اس لیے ایسا عمل نہ کیا جائے, سرگوشی نہ کرو. اور جہاں تک سرگوشی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف عام طور پر سازش کر رہا ہے, کوئی مکر و فریب کا جال بنا جا رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم ایسا کام کرتے ہو تو سمجھ لو کہ اگر تم 2 ہو تو تیسرا وہاں اللہ موجود ہے, اور 3 ہو تو چوتھا اللہ موجود ہے, یعنی اللہ رب العزت موجود ہیں. تم چاہے سرگوشی کرو, چاہے اونچی آواز سے بات کرو, اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ جب 3 آدمی ہوں تو تم سرگوشی سے کام مت لو. اصل میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے منافقین کفار یہ کیا کرتے تھے کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے تو باہم ایک دوسرے کے کان میں خسر فسر کرنی شروع کر دی, تاکہ دوسرا آدمی سمجھے بھی ہمارے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس کو خام خام تکلیف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان, نجوا جو ہے یعنی سرگوشی, نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں. سعودیہ میں شروع میں جب 83 میں گیا تو ایک خاتون کا نام جو ہے نجوا, تو اتفاق سے اس وقت میرے زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی انما النجوى من الشیطان, کہ نجوا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے. تو حقیقت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرگوشی کرنا شیطان کی طرف سے ہے. تو بعض اوقات بعض لوگ نام ایسا رکھ لیتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب جو ہے کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. جیسے آج کل نام کسی نے اقرا رکھ لیا, اب اقرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پر جو کوئی نام ہے. اس قسم کے نام رکھنے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم یہ نام رکھیں یا نہیں رکھیں, اور اللہ کے بندے ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ معنی بھی اس کا پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں، اور خود ہی لغات بھی ڈھونڈ لاتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. بہرحال نجوہ کے معنی سرگوشی کے آتے ہیں، انما النجوہ من الشیطان، یہ سرگوشی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور کس لیے ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو یہ کفار جو ہے حزن میں ڈالیں، غم میں ڈال دیں. لازمی بات ہے کہ ایک آدمی جہاں فضا بھی اس قسم کی ہو، تو جب دو آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو مسلمان نے تو یہ سمجھنا ہے کہ میرے خلاف ہی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ولیس بضارہم شیئن الا باذن اللہ، یہ تمہیں تکلیف کچھ نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ ہی کا حکم ہوگا تو ضرر پہنچے گا، ورنہ کوئی ضرر کسی کی سرگوشی اور کسی، لیکن ظاہری طور پر تکلیف تو پہنچتی ہے، چاہے حقیقی معنی میں تکلیف نہ پہنچا سکے، لیکن اس سرگوشی سے دوسرا آدمی یہ ضرور سمجھے گا کہ میرے خلاف کوئی سازش کی جا رہی، تو اس سے بچایا گیا. تو ایک حکم تو کفار کے لیے تھا کہ وہ اس قسم کا عمل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس سے منع کیا کہ تم نہ کرو، کم از کم تم صاحب ایمان ہونے کے باوجود، اللہ رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود اس قسم کا عمل جب کرو گے اس سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچے گی، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یعنی صاحب ایمان ہونے کے اعتبار سے یہ شایہ نشان نہیں ہے تمہارے، اس لیے اس قسم کا کوئی کام نہ کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجلس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر مساکین اور صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے اور آپ سے مستفید ہوتے تھے، تو ایک غربا کی جماعت تھی جو وہاں رہا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو بعض اکابر صحابہ کرام جو بدری صحابی تھے، یعنی بدر میں، جنگ بدر میں شرکت کی ہوئی تھی جنہوں نے، وہ آئے، تو اس وقت بالکل کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ بیچارے کھڑے رہے. تو بعد میں آیتیں بھی نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کر کہا کہ، یعنی پہلے تو کہا ہوگا بھی مجلس کو وسیع کر دو، یعنی کشادگی پیدا کرو تاکہ آ کے بیٹھ جائیں، اور بعض لوگ جو ہیں انہوں نے اس حکم کو سنا نہیں یا ان سے سننے میں کچھ کوتاہی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اٹھا بھی دیا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ صاحب مجلس اگر اپنی مجلس سے کسی آدمی کو اٹھا دے تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو میں آگے بٹھاؤں اور کس کو قریب کروں، کیونکہ بعض اوقات اس سے جو ہے کچھ فائدہ دوسروں کو پہنچنا مقصود ہوتا ہے. یعنی صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت ہے، صاحب عقل ہے، صاحب حکمت ہیں، تو ایسے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ صاحب علم ہوں انہیں چاہیے کہ وہ امام کے قریب رہیں، یعنی دائیں بائیں جو ہیں وہ اس قسم کے لوگ رہیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے امام کو اپنا نائب بنانے کی، تو کم از کم ایسے شخص موجود ہو کہ جس کو مسئلے کا علم ہو کہ اگر امام چلا جائے اور اپنا نائب بنائے تو کیا مسئلہ ہے. اب آج کل سارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی کو مسئلے کا معلوم ہی نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس قسم کی کوئی صورت پیش آ جائے تو اب یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اگر دیکھو کسی کو تو کوئی آدمی ایسا نظر ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی ہوتا بھی ہو تو بالکل پچھلی صف میں، دائیں بائیں بالکل آخر میں، وہاں سے یہاں آنا اس کے لیے مشکل اور اس کو نائب بنانا مشکل. تو بہرحال یہ حکم نماز کا بھی ہے کہ اہل علم جو ہیں اگر موجود ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ صف اول میں دائیں بائیں موجود رہیں، تاکہ اگر کوئی صورت ایسی پیش آ جائے تو مسئلے کے اعتبار سے نماز درست ہو جائے. اور یہاں پر بھی مجلس کے اندر جب مجلس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو صاحب مجلس ہے وہ اپنی حکمت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو قریب کریں، اس لیے اگر کسی بے تکلف ساتھی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم ذرا ادھر چلے جاؤ یا یہاں سے اٹھ جائے تو اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں. البتہ یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے ان کو اٹھایا جائے کہ ان کی توہین نہ ہو، یعنی وہ اپنی توہین نہ سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ بھائی کسی وجہ سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کو وہ اپنی توہین پر مبنی بات نہ سمجھیں. تو بہرحال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کو وسیع کر دو، ذرا کھل کھل کے بیٹھ جاؤ تو کھل کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ جب اگر تم ایسا کرو گے تو یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم میں کشادگی پیدا فرما دیں گے. واذا قیل انشزوا فانشزوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دیں گے. تو دیکھیے ایک چیز ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو مجلس سے اٹھا دیا تو بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس نقصان کی تمہاری تلافی کر دیں گے اور تمہیں درجے عطا فرمائیں گے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. تو بہرحال یہ سرگوشی سے متعلق اور مجلس سے متعلق حکم. ایک بات یہاں اور سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ دو آدمیوں کے بیچ میں گھس کے بیٹھتے ہیں، خاص طور پر جماعت اگر کھڑی ہوئی ہے اور اس وقت جگہ نہیں ہے لیکن کوئی صاحب آئے اور بیچ میں زبردستی گھس گئے، تو ایسا کرنا بھی کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. صف اول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر صف اول کا ثواب آدمی کمائے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ دو آدمیوں کے بیچ میں زبردستی گھس جائے، جگہ نہیں ہے، اور پھر ساری نماز میں دو تین آدمیوں کو تو کم از کم انقباض رہتا ہے جو قرب و جوار کے ہوتے ہیں، یعنی اس شخص سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کی پوری نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے. اور ہم جناب بڑے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار دیا، صف اول میں آ کر جناب دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا کہ کیوں کیسے ہی رہی، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سچی بات ہے، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، زبردستی بیچ میں مت گھسیے، البتہ اتنا خلا بھی مت چھوڑیے. اب بعض لوگ یہ ہوتا ذرا سا خلا ہوتا ہے اس میں بچہ بھی نہیں آ سکتا، خود سارا آگے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو بولے آئیے تشریف لائی، آگے کھڑا کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد خود بھی اسی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں بہت تکلیف پہنچتی ہے. ارے بھائی جب تھوڑی جگہ ہو تو پھر چاہیے مل جاؤ، پیچھے سے بلانے کی ضرورت نہیں، صرف مل جائیں آپس میں، مل تو چلے جائیں تاکہ سب مکمل ہو جائے، خلا بیچ میں نہ رہے، لیکن بلا وجہ بیچ میں کسی کو مت گھسائے، لیکن خلا بھی نہ چھوڑیں. بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ گرمیوں کے دنوں میں خاص طور پر ذرا چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ تاکہ پسینہ جو ہے اس سے تکلیف نہ ہو. تو یہ سب چیزیں نماز میں نہ دیکھیں، جو شریعت کا حکم ہے اس کو اس کا خیال رکھیں پورا کرنے کا، اور اس کا حکم یہی ہے کہ مل مل کے کھڑے ہوں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بالکل یوں بھیج جائے، اس سے ایسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کھڑے ہوں کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، نماز میں آپ کو تنگی نہ ہو. تو بہرحال یہ حکم اس صورت میں بھی ہے جب آدمی نماز پڑھ رہے ہو، اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا دین وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہمارے قول سے، نہ ہمارے عمل سے، نہ ہمارے فعل سے. بعض لوگ بظاہر دین کا کام کرتے ہیں لیکن اس دین کے کام سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تکلیف سے مراد یہ کہ جائز کام کی بات میں نہیں کہہ رہا، ناجائز طور پہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں. اگر کوئی آدمی دین کی بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی تو اس سے وہ مراد نہیں. کبھی کوئی آدمی کہے کہ صاحب اس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی لہٰذا مت کہو، تو یہ مقصد نہیں ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں، تکلیف کی بات آئی تو نماز کے دوران معتکفین حضرات کو چاہیے کہ گھر والوں کو کہہ دیں کھانا وانا مت لائیں، تراویح سے فارغ ہو کر اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ کھانا آپ کے لیے لے کے آئیں. اب بعض لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے جھانکتے رہتے ہیں، اب اتفاق سے آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے تو عجیب ذہن میں وسوسے اور سارا خشوع ختم ہو جاتا ہے نماز کا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ تکلیف پہنچتی. بعض لوگ آ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بعد آ کے نیت باندھ لیتے ہیں آگے میں سمجھ میں نہیں آتا کون سی نماز وہ ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو امام سے بھی آگے فاسٹ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فاسٹ ٹریک پہ ہوتے ہیں سمجھ لیجیے. خدا کے بندو اگر نماز پڑھنی ہے تم نے کوئی رہ گئی پیچھے جا کے پڑھو کہیں، بالکل آگے جا کر امام سے بھی آگے اور لوگوں سے آگے پڑھنا یہ تو قابل شرم بات، کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اس قسم کے کام جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، تو مسلمان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ گردن نہادن، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، اس کے رسول کے آگے اپنی گردن جھکا دیں، اس سے چاہے ہمیں تکلیف پہنچے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند. اس لیے ان چیزوں کا میرے عزیز بھائیوں خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے تکلیف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اب آج کل مجھ سے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں پہلی سب پر مسلح بچھا دیتے ہیں، تو میں یہ بات ہر سال ہی تقریباً کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں، بلکہ مسلح لانے کی ضرورت ہی نہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں جو آ کر بیٹھے بیٹھ جائے. صفیں اول کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ، اور پھر جس طرح آپ کا حق ہے ایسے کسی اور کا بھی حق ہے، آپ خود تو وہاں موجود نہیں ہیں اور جگہ گھیر کے رکھ لیا، اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں کہ کھا جاؤں گا بھی، ایسا نہ کرو بھائی. دوسری بات میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جن کو اس طرح کی تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف برداشت کر لیں، خاموشی سے اللہ کے لیے بیٹھ جائیں کہیں بھی، انشاءاللہ ان کے اس صبر کرنے کی بنا پر، اس گھٹن کی بنا پر جو دل کو ہو رہی ہے اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. لڑنے کی کوشش مت کریں. بعض لوگ بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں, بھائی ایک تو غلطی کر ہی رہا ہے, اب ہم زبان سے ہی کہہ سکتے ہیں ڈنڈا لے کے مارنے سے تو رہے, اور زبان سے اگر وہ نہیں سمجھ رہا آدمی تو اس آدمی کو اللہ ہی سمجھائے گا تو سمجھے گا, ہم تو نہیں سمجھا سکتے. لہذا اس سے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اپنا کام دکھائیں کہ آپ خاموشی سے پیچھے بیٹھ جائیں. آپ بیٹھیں گے دوسری صف میں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی صف میں لکھ دے گا اگر آپ زیادتی نہیں کر رہے. اور جو شخص زیادتی کر رہا ہے اس قسم کے, سمجھ لیں کوئی نیکی نہیں کر رہا. جب بیٹھنا ہو تو خود آگے بیٹھیے, یہ نہیں کہ صف آپ مسلح آپ کا اگلی صف میں ہو اور خود آپ خیمے میں سو رہے ہوں. اس قسم کا کام کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو اس کا خیال رکھو کہ ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی, اور اگر کبھی کوئی آدمی نہ مانے خاموش ہو کے پیچھے ہٹ جائیے. آپ اس سے بحث مباحثے میں یہ سمجھ کے کہ میں حق پر ہوں صاحب, مجھے لڑنے کا حق ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہ کیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود صرف اس بنا پر پیچھے ہٹ جائے تاکہ جھگڑا نہ پیدا ہو, اللہ رب العزت اس کو وسط جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. معمولی بات ہے. بات یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا. آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو چھوٹا بننا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں بڑا بنا رہوں اور لڑ جھڑ کے جھگڑ کے بڑا بن جاؤں, یاد رکھیے بعض لوگ آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو دل میں گالیاں بکرے ہوں گے, جگہ بھی دے دیں گے لیکن دل میں آپ کا کوئی احترام اور عزت ان کی نظر میں نہیں ہوگی. اس لیے اس قسم کے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے. اللہ تعالیٰ اس سے عمل سے مجھے بھی آپ سب کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ تم کسی مومن کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو کہ وہ کافروں سے بھی دلی محبت کرے. یہ ممکن نہیں. ایک طرف تو اس کے دل میں اہل ایمان کا درد ہو, ان سے محبت ہو, اور دوسری طرف کفار کا دم بھرتا ہو, ان سے محبت کرتا ہو. فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. لا تجدو, تو نہیں پائے گا قوماً, کسی قوم کو. کون سی قوم؟ یومنون باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور آخرت پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ محبت کرے ان سے جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہوں اور اس کے رسول سے. یعنی اللہ اور رسول کے دشمنوں سے کوئی آدمی محبت کرے مومن ہونے کے باوجود, ایسا کسی شخص کو آپ نہیں پاؤ کہ وہ مومن بھی ہو اور محبت بھی کرے کافروں سے, ایسا نہیں ہو سکتا. ولو کانوا آباءہم, اگر سے وہ ان کے آبا یعنی باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں, او ابناہم یا بیٹے کیوں نہ ہوں, او عشیرتہم یا ان کے خاندان میں سے کیوں نہ ہوں, او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, او عشیرتہم یا ان کے خاندان میں سے کیوں نہ ہوں, یعنی چاہے یہ خونی رشتے ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اگر یہ خونی رشتے اللہ اور رسول سے نفرت کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے, تو ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی. عبداللہ ابن ابی منافق, عبداللہ جو تھے یہ خود مسلمان تھے, ان کا جو باپ تھا ابی, یہ پکا منافق تھا, بلکہ رئیس المنافقین تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے کچھ گستاخی کی, تو بیٹے نے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. یہ محبت ہے اللہ کے نبی کی بیٹے کو, کہ اپنے باپ کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں, ایسا نہ کرو. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارحم امتی کہلاتے ہیں, سب سے میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم, لیکن جب ان کے والد نے ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا اور اپنے والد کو بہت زور کا تھپڑ مارا, یہاں تک کہ نیچے گر پڑے ہو. نبی کریم کے شان میں گستاخی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے منع کیا کہ آئندہ مت کرنا ہے. بعد میں مسلمان ہو گئے, لیکن یہ غیرت دینی کی بات ہے. بعد میں کیا حکم ہے وہ ایک الگ بات, لیکن غیرت دینی کا تقاضا ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور ہم سے برداشت ہو جائے, ہم اس کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کریں, ناممکن. اس کو یہاں پر فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی امین و حاضی الامہ، اس امت کے امین جن کو کہا گیا ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ایک جنگ کے موقع پر بار بار اپنے بیٹے کے سامنے آتے رہے، اور مطلب وہ چاہتے تھے کہ سامنے آ جائیں اور بیٹا جو ہے وہ الگ ہو جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے یہ ختم ہو جائیں، لیکن جب وہ بار بار آتے رہے تو بالآخر حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد کو ذبح کر دیا، ختم کر دیا. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہماری رشتہ داری جو ہے وہ خونی نہیں ہے، اصل رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہے. مسلمان مسلمان یہ ہے بھائی بھائی آپس میں. اگر کسی کا باپ دین کا دشمن ہے یا بھائی دین کا دشمن ہے تو وہ دلی محبت کا پھر مستحق نہیں رہتا. سمجھ آئے؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جا کر قتل کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہیں کرنا بھائی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے بعض واقعات اس قسم کے پیش آئے، اسی لیے آپ نے ان پر تنبیہ بھی فرما دی. آج تو کوئی قدغن بھی اور رکاوٹ بھی نہیں کر سکتا اس قسم کے واقعات پر، اس لیے بس صرف اتنی بات کافی ہے کہ دل میں ان سے محبت نہ ہو، یہ بہت ہے ہمارے لیے. لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے تو ہم جو ہے وہ پستول اٹھائیں اور بندوق اٹھائیں اور مار دیں، ذبح کر دیں. یہ ہمارا اس لیے کہ یہ اس کے ہم مسئول نہیں ہیں. دل میں نفرت تو ہو، یہ ایمان کی علامت، دل میں غصہ بھی ہو، یہ بھی ایمان کی علامت، لیکن یہ کہ ہم کسی کو قتل کر دیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس کا اختیار شریعت نے ہمیں نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ان کو منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، تھپڑ لگایا اس پر بھی منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا آئندہ. تو اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے. دل میں نفرت تو ہو اور اس کو کہہ دو کہ میرے سامنے سے چلے جا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میری غیرت جو ہے پھر گوارا نہ کرے تجھے. لیکن یہ کہ اس قسم کے معاملہ نہ کریں پیش آئے کہ جس سے دوسرے کو ذبح کر دے، قتل کر دے، یہ جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے. لیکن یہ ایمان کی علامت ہے کہ جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرے اس کے لیے ہمارے دل میں محبت نہ ہو. یہ صحیح. اور یہ بات آپ پہلے تفسیر سے سن چکے ہیں کہ دلی محبت سے منع کیا گیا ہے، ورنہ کافر سے بھی حسن سلوک سے شریعت نے کہا کہ رہو، یعنی اس کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ضرورت ہے اس کی مدد کی تو مدد بھی کر سکتے ہیں، اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دے سکتے ہیں، اور اس کو اگر کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے مہیا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، اس کو قرضہ دے سکتے ہیں، اس سے قرضہ لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں. لیکن بات صرف وہی ہے کہ دلی محبت نہ ہو، پھر دلی محبت صرف مسلمانوں سے. تو یہ بات آپ تفصیل سے پہلے سن چکے ہیں، اس لیے یہاں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اگلی سورت ہے سورہ حشر ہے، یہ اصل میں سورہ بنی نذیر بھی کہلاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سیاسی حکمت کی بنا پر یہود سے معاہدہ کر لیا تھا. پھر یہود کے بہت سے قبیلے تھے، ان میں ایک قبیلہ بنو نذیر تھا جن میں بڑے بڑے علماء تھے. کعب بن اشرف اس قبیلے کا سردار تھا، اور مدینہ منورہ میں جہاں مسجد نبوی ہے وہاں سے تقریباً 2 میل کے علاقے میں اس نے اپنا ڈیرہ ڈالا ہوا تھا، اور اس کا وہاں قلعہ تھا. وہ قلعہ میں نے آج سے 4-5 سال پہلے تک تو دیکھا تھا، یہ ویسے تو ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کی بنیادیں اور موجود تھیں کہ یہاں پر یہ اس کا مکان تھا کعب بن اشرف یہودی. تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پڑھ کر، اور یہ اپنی کتابوں میں پیشن گوئی جب انہوں نے پڑھی کہ نبی آخر الزمان مدینہ منورہ میں آئیں گے، تو یہ لوگ شام سے اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، اور مدینہ سے 2 میل پرے انہوں نے اپنا قیام کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا. ایک موقع پر ایسا معاملہ پیش آیا، کیونکہ کفار ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے مسلمانوں کو، تو کچھ منافق کفار نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے، قرا چاہیے جو ہمیں قرآن مجید سکھائیں، دین کی تعلیم دیں. آپ نے 70 قرا اور 70 مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ تم جا کر وہاں پر دین کی تعلیم دو، لیکن ان بدبختوں نے ان 70 کو جو ہے ذبح کر دیا اور قتل کر دیا. ان میں سے صرف حضرت ایک ابو عمر جو ہے وہ امیہ زمری غالباً ہے، وہ بچے نکل آئے، اور باقی جو ہیں سب شہید ہو گئے. اب آپ سوچئے کہ جن کے سامنے ان کے ساتھیوں کو کافروں نے دھوکہ دے کر مارا ہو تو ان کے دل کے جذبات کا کیا عالم ہونا چاہیے، کیا ہوگا. چنانچہ جب یہ وہاں سے بچ کر واپس آئے تو راستے میں انہیں دو کافر ملے اور کسی وجہ سے معاملہ ہوا, انہوں نے ان دونوں کافروں کو مار دیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا, حلیف تھے. تو یہ کو آج کل کے مسلمانوں کے معاہدے تو تھے نہیں, کہ سیاسی طور پر معاہدے ہوتے ہیں, جب چاہ خلاف ورزی کر دی اور جب چاہ جو کر دیا, نہ کوئی زبان نہ کوئی بات نہ لکھے پڑھت کا کوئی اعتبار, اب کہہ کے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کہا تھا. یہ اس زمانے کے مسلمان تو ایسے نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ بھی غلطی سے یہ قتل ہو گیا, اور لازمی بات ہے انہیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا معاہد قبیلہ ہے جس سے معاہدہ ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم اس کا خون بہا دیں گے, دیت دیں گے. چنانچہ سب مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فنڈ اکٹھے کرو تاکہ دو آدمیوں کا خون بہا اس کے قبیلے کو دے دیا جائے. پھر بعد میں آپ کو خیال آیا کہ چونکہ یہودیوں سے بھی ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے, وہ بھی ہمارے حلیف ہیں, تو خاص طور پر قبیلہ بنو نذیر ان کے پاس جو ہے ہم جائیں اور ان سے بھی جا کر کہیں بھائی تم بھی دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس خوبہا لینے کی وجہ سے وہاں تشریف لے گئے قبیلہ بنو نذیر. ان لوگوں نے بظاہر تو آپ کو بڑا اکرام کیا اور بٹھایا, اور در پردہ آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں, اور اندر جا کر انہوں نے سازش کی کہ ایک شخص جو اوپر چڑھے اور بڑا سا پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے تاکہ آپ کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ سازش بھی کی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے, اور آپ نے فرمایا کہ تم نے بدعہدی کی اور تم نے جو ہے وہ سازش کی, اس لیے ہمارا تمہارا معاہدہ اب ختم. تو اس قدر ایک تو یہ واقعہ پیش آیا, اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ تم 10 دن کے اندر اندر اب یہاں سے چلے جاؤ. یہ پہلا حشر ہے, بلکہ اگر اس کو حشر نشر اپنی زبان میں ہم کہہ دیں تو حرج نہیں ہے کہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ, اب تمہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ تم سازشی لوگ ہو. چنانچہ انہوں نے یہ بھی معاملہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ گیا 40 آدمیوں کو لے کر, اور کفار کے 40 آدمی وہاں سے لیے قریشیوں کے, حالانکہ یہ جانتے تھے اچھی طرح کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ آپ میں جو علامات ہیں وہ سب پائی جاتی ہیں, لیکن بدبخت صرف اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ چونکہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, تو محض صرف اس لیے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہے, الحیاذ باللہ, کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ ہم میں ہونے ہوں گے وہ آخر الزمان نبی, کیونکہ ہم نبی کی اولاد ہیں. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو نبی کی اولاد ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو صاحب جاتے ہیں انہیں کی نسل. تو یہ حضرت, اس لیے ان لوگوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا. بدر میں اس کا اعتراف بھی کیا, لیکن اس کے بعد جنگ احد میں جب تھوڑی سی اولاً شکست ہوئی اور بعد میں پھر فتح ہوئی, تو چونکہ کسی فتح شکست کا کسی کا معیار حق تھوڑی ہے, کوئی اگر شکست کھا جائے تو یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے, اور کوئی جیت جائے تو اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں مسلمان جیتے تھے تو یہ سمجھے کہ صاحب ہاں بس وہ یہ حق پر ہیں, لیکن جب جنگ احد میں تھوڑی سی اولاً شکست ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ صاحب یعنی ایمان متزلزل ہو گیا ان کا, ایمان تو لائے نہیں تھے لیکن تھوڑا سا اعتراف کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد یہ وہاں چلے گئے مکہ مکرمہ, اور ان سے جا کر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تم مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں. چنانچہ 40 آدمی ان کے 40 آدمی ان کے بیت اللہ کا خلاف پکڑ کر انہوں نے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم قتل کا بازار گرم کریں گے اور جنگ کریں گے. جب یہ واپس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی کہ اس طرح سے انہوں نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکاب بن اشرف یہودی, اس کو تو قتل کرنے کا حکم دے دیا. چنانچہ ایک مسلمان نے اس کو تو جہنم رشید کر دیا, اور باقی لوگوں کو کہا کہ یعنی پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا یعنی سازش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ تم مستقل کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہو, اس لیے اب تم یہاں پر نہیں رہو گے, 10 دن کے اندر اندر تم یہاں سے چلے جاؤ. تو عبی ابن عبداللہ ابن عبی جو منافق تھا اس نے ان کو روکا اور کہا کہ تم یہاں سے مت جاؤ, میرے پاس 2000 آدمی ہیں جو تمہارا بال بیکا نہیں ہونے دیں گے اور تمہارا خون نہیں بہنے دیں گے, بلکہ وہ اپنی جانیں لڑا دیں گے, لیکن تم مت جاؤ. چنانچہ رک گئے اور پیغام بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا جو جی چاہے کریں ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ یعنی 10 دن کی ان کو مہلت دی تھی کہ اپنا سامان ومان جو کچھ لے جانا چاہیں لے جائیں چلے جائیں یہاں سے، لیکن 10 دن کے بعد سے یہاں نظر نہ آئے. لیکن پھر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، پہلے تیار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر صحابہ کو لے کر ان کے قلعے پر حملہ کیا، انہوں نے دروازے بند کر لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہ رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی کہ صرف ان پر روب ڈالنے کے لیے ان کے 2-4 درخت کاٹ دیے، 2-4 درختوں کو آگ لگا دی تاکہ وہ سمجھ لیں کہ بچ کے نہیں جا سکتے، اور منافقین جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ چھپ کے بیٹھ گئے. بالآخر ان کو نکلنا پڑا قلعوں سے، اور یہ اس پر تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ آپ صرف 3 دن کی مہلت ہے اب بھی، یعنی آپ دیکھیے کہ اگر یہاں پر کوئی اور ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا اثر کرتے. لیکن مسلمانوں نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت کا معاملہ فرمایا کہ 3 دن کی مہلت دی انہیں پھر بھی، کہ تم 3 دن کی مہلت تمہیں ہے کہ اپنا سامان ایک اونٹ پر جتنا بھی آ جائے وہ لے کے جا سکتے ہو، لیکن صرف تم اسلحہ نہیں لے جا سکتے، اسلحہ یہاں چھوڑ کے جاؤ گے، باقی جتنا سامان ہے ایک اونٹ کی مقدار یعنی ایک اونٹ پر جتنا بھی تمہارا سامان آ سکتا ہے تم لاد سکتے ہو لاد لو. تو یہ ایسے حریص تھے کہ اپنی چھت کی کڑیاں اور دروازے اور کھڑکیاں تک توڑ کے اور نکال کے لے گئے، تو اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا انہوں نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں سے پھر یہ لوگ چلے گئے، کچھ شام چلے گئے، کچھ کہیں چلے گئے، خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، اس طریقے سے یہ لوگ ہوئے. اور پھر جب دوسرا حکم آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ان کو جو ہے وہ جزیر عرب سے نکال دیا گیا، تو وہ دوسرا حشر تھا. تو اس لیے اس سورت کا نام حشر بھی ہے اور سورہ بنی نذیر بھی کہتے ہیں. تو اس میں بنی نذیر یہودیوں کی خلاف ورزیاں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی ان کا ذکر ہے یہاں پر، اس لیے اس کا نام یہ سورت. اور اسی سورت میں آگے اللہ رب العزت نے انصار و مہاجرین کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی ان کی خوبیاں یہاں پر گنوائی ہیں. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، مطلب یہ کہ اگر ان یہودیوں کو نکالا ہے تو یہ کوئی کمیت، انہوں نے تو سازشیں کی ہیں اور مخالفتیں کی ہیں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اطلاع نہ کرتے تو یہ اپنے ارادوں میں اللہ نہ کرے خاکم بدہن کامیاب ہو جاتے. لیکن اس کی ان ساری سازشوں کے باوجود جو ہے ان کو سامان تک لے جانے کی اجازت دی گئی، اور جبکہ مسلمانوں کو جب چھوڑنا پڑا مکہ مکرمہ تو بےچارے اپنا سامان اپنا مال اپنا گھر سب کچھ وہیں چھوڑ کے آ گئے تھے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں تو اپنی اولاد کو چھوڑ کے آ گئے تھے، بعض اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے آ گئے تھے، پر چھپ چھپ کے وہاں سے نکل کر اپنی جان بچا کر آئے. تو اس کو فرمایا کہ جو فقراء مہاجرین ہیں جن کو نکالا گیا ان کے من دیارہم ان کے گھروں سے دیار سے، وہ اموالہم اور ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اور یہ نکلنا انہوں نے کیوں قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رضا کی وجہ سے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی مدد کے لیے. اللہ رسول کی مدد کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کری، اللہ کے رسول کے دین کی مدد کی انہوں نے، یعنی اپنے گھروں کو خیر آباد کہا، اپنے مالوں کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کے حکم کے آگے اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے. اولئک هم الصادقون، اور ایک صفت یہ بیان فرمائے کہ سب سچے لوگ، کوئی جھوٹا نہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ ان کی مہاجرین، اور دوسرے لوگ تھے انصار جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دی. تو فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی فضیلت میں کہ دنیا میں سارے شہروں میں سب سے افضل ترین شہر مدینہ منورہ ہے. جتنے بھی شہر ہیں دنیا کے وہ جنگ کے ذریعے فتح ہوئے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ بھی چاہے قتل و غارت گری نہیں کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی فتح کے جنگ کے نتیجے ہی میں یعنی چڑھائی تو کی گئی اور اس کے نتیجے میں فتح ہوا، طاقت کے زور پر فتح کیا گیا. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم کا مظاہرہ فرمایا اور جو ہے وہ کہا کہ اگر فلاں کافر کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو امن ہے، بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ تو امن ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے جو بند کر لے اسے بھی امن ہے. اور اس سے زیادہ کیا کوئی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے مسلمانوں کے مالوں پر بھی قبضہ کیا، مکانوں پر بھی قبضہ کیا، ان کے بچوں کو بھی ذبح کیا، خود ان کو بھی قتل کیا، اور ایسے بدترین کفار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا کہ اگر وہ اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر لیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہاں بھی دیکھیے بنو نذیر کے ساتھ کہ وہ اپنے اونٹوں پر سامان لاد کر لے گئے مسلمانوں کے سامنے، اور مسلمانوں کو پوری پوری قوت، اقتدار، شان و شوکت، عظمت سب کچھ حاصل تھا، لیکن کسی مسلمان نے ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، ان کو جانے دیا، ورنہ کیا نہیں ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیے حقوق کے نعرے لگانے والے حقوق جو ہے وہ دینے والے ہیں، یا اسلام نے حقوق دیے ہیں لوگوں کو؟ آج اسلام کو بدنام کر دیا گیا ہے، سچی بات یہ ہے، اور کچھ ہمارے لوگوں نے اس کو بدنامی میں جو ہے وہ کردار ادا کیا، لیکن زیادہ کردار کفار نے ادا کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو نشانہ تضحیک بنایا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پر پکے اور سچے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایسے القاب دے دیے گئے کہ ان کو وہ نیک کام بھی کریں تو باوجود اس کے کہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں کہ کر کیوں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے کہ نیک کام نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور یعنی کوئی نہ کوئی نشتر ضرور چبھوتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تکلیف مسلمانوں کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہرحال یہاں پر مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی، اور جب یہ قبیلہ بنو نذیر والے چلے گئے تو کچھ مال و دولت، کچھ مکانات یقیناً چھوڑ گئے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جو دو سردار تھے ان کو بلوایا، تو آپ نے فرمایا ان کے سرداروں سے کہ بھئی انصار کو بلا لیجئے، آپ نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کو بلاؤں یا سب کو بلا لوں؟ آپ نے فرمایا سب کو بلا لوں۔ سب بلا لیے گئے، آپ نے ان کی تعریف فرمائی، انصار کی تعریف اور مد و ثنا فرمائی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا احترام کا معاملہ کیا، اپنے گھروں میں انہیں جگہ دی، اپنے کاروبار میں شریک کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر نکاح تک کرا دیا اس سے، اور اس سے زیادہ کوئی کیا کسی کے لیے قربانی دے گا؟ اس لیے آپ نے تعریف فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی انصار، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں، اور تم نے ان کے ساتھ جو حسن و سلوک کیا ہے اس کے نتیجے میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے گھروں پہ رہ رہے ہیں، تو اب دو صورتیں ہیں جو مال ہمارے پاس حاصل ہوا ہے، جو مال یہ چھوڑ گئے ہیں، تو اب ایک تو صورت یہ ہے کہ میں اس مال کو تقسیم کروں برابر برابر مہاجرین اور انصار دونوں میں، دونوں میں تقسیم کروں، اور مہاجرین اسی طریقے پر تمہارے گھروں میں رہیں جیسا کہ رہ رہے ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ میں یہ سارا مال اور یہ مکانات مہاجرین میں تقسیم کر دوں تاکہ یہ اپنا کاروبار کریں اور اپنے گھروں میں منتقل ہو جائیں اور تمہارے گھروں کو چھوڑ دیں، تمہارا جیسا فیصلہ ہو اس کے مطابق میں کروں۔ حضرت انصار کے ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، کھڑے ہوئے دونوں سردار، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، آپ سارا کا سارا مال انہی کو دے دیجئے اور مکانات بھی انہی کو دے دیجئے، اس کے باوجود یہ ہمارے ہی مکانوں میں رہیں گے، ان کو ہم اپنے مکانوں سے نکالیں گے نہیں، لیکن سارا کا سارا مال ان کو دے دیجئے، ہم اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید تعریف فرمائی، اور سارا کا سارا مال اور مکانات یہ سب مہاجرین کو دے دیے گئے، صرف دو انصار صحابی ایسے تھے جو کمزور تھے اس میں معاشرت میں، ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ مال اور اسباب دیے گئے، اس کے علاوہ باقی سارا مال و اسباب جو ہے وہ مہاجر صحابہ کرام کو دے دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں بحرین سے جب فتح ہوئی اور وہاں سے مال غنیمت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ سارا مال انصار کو دے دیں، تو انصار نے فرمایا کہ ہم ہرگز اس مال کو قبول نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ محبت جو اسلام سکھاتا ہے، آج ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں ایک دوسرے کی، یہی مسلمان ہیں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان سب سے پہلے ہوں، کوئی کہتا ہے میں مہاجر سب سے پہلے ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی سب سے پہلے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ پنجابی سب سے پہلے ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن اور تمہیں خوبصورتی بڑھانے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، اختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ اور تمہاری زبانیں جو مختلف رکھی ہیں تاکہ حسن پیدا ہو اس میں اور تم اللہ کو پہچانو اس کے ذریعے سے، تم نے آپس میں لڑائی کا ذریعہ بنا لیا۔ اب کہتا ہے فلاں فلاں ہمارا بھائی اور یہ جو ہے وہ تیسری قوم کہاں سے آئی، اس قسم کے نعرے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر ہم تقسیم نہیں ہیں، خون سب کا ایک ہی رنگ کا ہے، چاہے وہ کالے رنگ کا مسلمان ہو، چاہے سرخ رنگ کا مسلمان ہو، سفید رنگ کا مسلمان ہو، اگر آپ اس کو دیکھیں گے خون تو سب کا رنگ ایک ہی نکلے گا. تو اسلام نے یہ ساری جو نفرتوں کی چیزیں مٹائی ہیں. تو حضرت انصار نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک لیں گے نہیں مال جب تک آپ یہ مال ہم میں اور ان میں برابر برابر تقسیم نہ کریں. یعنی خود تو لیا ہی نہیں بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے یہاں ان کی تعریف کی ہے اور کیا انداز اختیار کیا اللہ رب العزت نے تعریف میں. اللہ ولا یجدون فی صدورہم حاجتم، تم ان کے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاؤ گے. یعنی باوجود اس کے بتائیے مال کس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن انہوں نے ایسا استغنا برتا، اتنی بے پرواہی اختیار کی کہ گویا انہیں حاجت ہی نہیں ہے. سارا مال کہہ دیا کہ ان کو دے دیجئے، ہمیں ضرورت نہیں. بلا یجدون فی صدورہم حاجتم مما اوتوا، جو مال دیے گئے تو گویا کہ انہیں اس کی حاجت ہی نہیں ہے. ویسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دی اگرچہ خود بھی محتاج تھے. یہ وہ چیز ہے ایثار. یسرون ایثار کرنے والے، ہمارے یہاں ایثار کتنا کرتے ہیں، مال جب جاتا ہے تو لوٹتے ایسے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی رحم کرے کہ اب وہ معاملہ سارے ختم ہو گیا اور سب مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ. لازمی بات ہے کہ جو تکلیف میں لوگ مبتلا ہیں تو ہر گھر مبتلا ہے وہاں پر، جب مبتلا ہے تو پھر ان کو ایثار سے کام لینا چاہیے کہ جس کو پہلے مل جائے بھائی. لیکن معاملات ہم مسلمانوں کے اخلاقیات تباہ ہو گئے بالکل، ہم اخلاقی اعتبار سے بالکل تباہ ہو گئے. آج ہر شخص کہتا ہے کہ میں روٹی کھا لوں اس کو یہ چاہے بھوکا مرتا مرے، ہر معاملے میں آپ دیکھ لیجئے. اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم عذاب کے مستحق نہیں ہیں. ارے بھائی سمجھو عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روکے ہوئے، اس کی مہربانی، اس کا شکر ادا کرو کہ باوجود اس کے کہ ہمارے اعمال تو ایسے برے ہیں. اب آج کل اخبارات والے خدا ان کو ہدایت دے، ایک اخبار نے جو ہے ایک مولانا کی تصویر شائع کی اور انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا بیچاروں نے کہ یہ جتنے زلزلے اور جو عذاب آتے ہیں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب ان صحافیوں کو کون سمجھ دے، دین کی سمجھ تو ان میں ہے ہی نہیں. انہوں نے جناب اس کا کارٹون بنا دیا کہ جناب یہ ہمارے بد کا نتیجہ ہے، اور ساتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر دیا کہ گناہگار، اس پر لکھ دیا گناہگار. یہ بے وقوف آج گویا کہ ایسی بات نہیں ہے، سارے فرشتے ہیں جو یہ سب کچھ معاملہ ہوا وہ فرشتوں پر ہوا، جو اللہ کے حکموں کے بغیر پلک بھی نہیں جھپک رہے، یعنی مانتے بھی نہیں. کم از کم اپنے 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 عاجزی کا اقرار کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. آج ہم جدائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے گناہوں پر سزا نہیں دیتا، لیکن جب گناہوں کو جدائی کے ساتھ انجام دیا جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ مجھے یہاں 20 سال ہو گئے تقریباً، اور ان میں اگر 15 سال بھی ہو گئے بیان کرتے ہوئے تو آپ حضرات بھی ہیں دوسرے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو نہیں سنا رہا میں، وہ پرلے علاقے والے جو کہیں اور رہتے ہیں ان کو میں یہ ساری باتیں کہتا ہوں. اصل میں میں پہلے بھی کہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو سناتا ہوں یہ، تاکہ جو خرابیاں ہیں وہ سب سے پہلے میں اپنے میں سے نکالوں اور اپنی اصلاح کروں. اپنے نفس کو سنانا مقصود ہے، اور اس کے بعد آپ بھی چونکہ میرے بھائی ہیں، خیر خواہی کے طور پر جذبات کے ساتھ میں آپ سے بھی کہتا ہوں بار بار کہ کچھ تبدیلی تو پیدا کرو بھائی. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے توبہ کر لیں دوسرے دن پھر وہی کام، یہ توبہ ہے؟ یہ تو توبہ نہیں ہے. توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کا جو ہے کہ فوری طور پہ گناہ چھوڑ دے. آج سب سے پہلا توبہ کا جس گناہ میں مبتلا ہے سب سے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑے، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے ندامت، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ تین چیزیں ہیں بنیادی باتیں توبہ کے لیے. اگر کوئی آدمی یہ تین کام نہیں کرتا تو وہ اس کی توبہ توبہ نہیں ہے، اور پھر مذاق کر رہا ہے وہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے نفسوں پر ایسا ایثار کرتے ہیں وہ کہ گویا کہ انہیں حاجت ہی نہیں ہے، اگرچہ انہیں ضرورت ہے لیکن پھر بھی اس کا اظہار تک بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے. جب ایسے مسلمان بنو گے تو رحمت اللہ کے ٹوٹ کر برسیں گے بھائی. ورنہ اگر آج ہم دیکھ لیں تو کون سا گناہ اور کون سی بدعملی ایسی ہے جو ہم میں نہیں ہے. پہلے ایک بدعملی اگر کسی قوم میں ہوتی تھی تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ 100% بدعملیاں ساری کی ساری ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں، ورنہ نہ جانے کب تک ختم کر دیے جاتے. وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، بس آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، یہ بڑی دولت کی چیز. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو کے بارے میں فرمایا، ایک شخص آیا جس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا غالباً وضو کا، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنی جوتی اٹھائی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی. اس کے بعد دوسرا دن آیا، پھر اسی حالت میں وہ شخص نظر آیا، چہرے سے پانی ٹپک رہا اور بائیں ہاتھ میں اپنی نالین جوتیاں پکڑی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جنتی. اور اسی طرح تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاننے کے لیے کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا فرمایا، چنانچہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چل دیے اور پیچھے جا کر اس سے اس کے گھر پر ٹھہرنے کی درخواست کی کہ میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں کچھ دن، دو تین دن مجھے اگر آپ رکھ لو اپنے پاس. اپنا کوئی عذر بھی بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل، اللہ راس ولائن سر آنکھوں پر تشریف لائیں. تو تین دن اپنے گھر پر رکھا، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے رہے کہ یہ کون سا عمل ایسا کرتا ہے، لیکن ان تین دنوں میں کوئی ایسا عمل بظاہر انہیں نظر نہیں آیا. اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے دل میں اس کے لیے حقارت پیدا ہو جاتی، یعنی ان تین دنوں میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں دیکھی، کوئی خلاف سنت عمل نہیں دیکھا، لیکن کوئی خاص عمل بھی نہیں دیکھا. اس لیے ان کو بڑا اچنبھا ہوا، حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کس بنا پر انہیں جنتی ہونے کا کہا ہے. تو بہرحال اپنا آپ کو ظاہر کیا کہ بھئی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا مجھے، میں نے صرف یہ دیکھنا چاہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تین دن تک اس طرح کی بات ارشاد فرمائی، تو میں چاہتا تھا کہ دیکھوں کیا وجہ ہے، تم میں کون سی وہ خوبی ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. تو فرمایا کہ بھائی میری زندگی تو آپ کے سامنے ہے، جو کچھ تم نے دیکھا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کرتا، میں یہی کچھ کرتا ہوں جو آپ نے دیکھا. تو فرمایا کہ میں نے جوتی اٹھائی اور میں چاہا کہ میں چلا جاؤں، جب جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ بس ایک بات ہے وہ سنتے جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا. یعنی اور تو جو عمل ہے تم نے دیکھ لیے، لیکن اب دل کی بات یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا. بس فرمایا کہ یہی تو وہ خوبی ہے سب سے بڑی. آج اگر ہم اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں، مسلمان تو دور کی بات ہے، مسلمان ہے اپنا عزیز ہے رشتہ دار ہے اس کے لیے کینہ ہے، دو مولوی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، دو مسلمان ہیں وہ آپس میں کینہ رکھتے ہیں، دو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں کینہ رکھتے ہیں، ہم سب میں خرابی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے دل کو صاف ستھرا کر لے اور سب کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ جانے، ہمیں ظاہر میں تو بظاہر نماز تو نماز پڑھتا ہے آتا ہے جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی مسجد میں آیا کرے پانچ وقت، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو کہ بھائی یہ مومن آدمی ہے، مسجد میں آتا ہے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، اب اندر کا معاملہ اللہ جانے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی درست کرو، کیونکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو. اب اگر کافر اور مسلم ایک ہی شکل و صورت کے ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون کافر ہے کون جو ہے وہ مسلمان ہے، اور کس کو ہم سلام کریں کس کو نہ کریں؟ تو اگر ظاہر میں تبدیلیاں آئیں گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ بھئی یہ مسلمان. اس لیے اپنے اندر تبدیلی ہر اعتبار سے کرنی چاہیے اور کسی کے لیے دل میں کینہ بہرحال نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی اس سے صاف ستھرا کر دے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اور آپ سب حضرات کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل ایسا کر دے کہ کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں اور آپ کے عزیز رشتہ دار احباب اور میرے عزیز رشتہ دار ان سب کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے کہ کسی کے لیے کسی کے دل میں کینہ نہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا بھی ہے، آپ نے آٹھویں پارے میں سنا تھا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اگر کچھ تھوڑا بہت دنیا میں کچھ معاملہ پیش بھی آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکاح ونزانا ما فی صدورہم غلل للذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے دلوں سے جو کچھ اگر کینہ ہوگا بھی، اس کینے کو نکال کے پھر جنت میں داخل کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کینہ ہو جنت میں داخل ہو جائے، سمجھ آئے؟ تو اس کا اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے دل کینے سے پاک ہیں وہ دنیا میں جنتی ہیں اگر ایمان والے ہیں، کیونکہ جنتی جنت میں وہ جائیں گے جن کے دل میں کینہ نہیں ہو. تو اگر کسی کے ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسا ہی فرما دے کہ ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک کر دے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں سب سے محبت ہو، ایک دوسرے سے کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ، اے ہمارے مالک و خالق، ہم پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور اپنے جرائم کا بھی. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو اور ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں صاف ستھرا کر دیجیے. اے اللہ، گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر دیجیے. اے اللہ، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے. یا اللہ، یہ مہینہ بھی اگر ایسا ہی گزر گیا اور آپ نے ہمارے قلوب کا تزکیہ نہ فرمایا تو یا اللہ، ہم پھر غیر رمضان میں کیا کریں گے؟ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم بہت کمزور ہیں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنے بھائی بندوں سے، معاشرے سے. اے اللہ، ہم مجبور ہیں اور ان گناہوں کو فوری طور پر نہیں چھوڑ پاتے. آپ ہم میں ہمت، قوت، طاقت عطا فرما دیجئے کہ ہاں، ہمارے دل میں آپ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کو خاطر میں نہ لائیں. اور اے اللہ، ہم گناہوں کو ترک کر دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اس کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، تو اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم کے معاملے فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے حالات کو ٹھیک فرما دیجئے، ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دیجئے، ہمارے اعمال کو ٹھیک فرما دیجئے. اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں. اے اللہ، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ہماری دستگیری فرمائیے. اے اللہ، ہمیں اپنے عذابوں سے ہلاک نہ فرمائیے. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے اے اللہ، ہمارے جسم کو بھی سلامت رکھیے. جسمانی سلامتی بھی چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی بھی چاہتے ہیں، اچانک آ جانے والے مصائب سے، پریشانیوں سے بھی اللہ ہم نجات چاہتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، جو پریشانی مصائب جو آئے، اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، آپ سے اور یا اللہ اپنی عاجزی کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں. آپ کرم فرما دیجئے، ہمیں بچائیے ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے مصائب سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے. اے اللہ، جو آپ نے انتباہ اور وارننگ ہمیں دی، اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں اس وارننگ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، آپ سے تعلق مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے. اور یا اللہ، جب تک زندہ رہے، آپ سے کی زندگی ہمیں عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو دعائیں ہم نے اپنے لیے کی ہیں، یہ دعائیں آپ ہمارے بچوں کے حق میں، اے اللہ، گھر والوں کے حق میں، عورتوں کے حق میں، ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حق میں، ہمارے دوست احباب کے حق میں، اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے حق میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ، ہم یہاں جتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں پورے عالم اسلام کو شریک فرما لیجئے. اے اللہ، اور عالم اسلام کے مسلمان جو دعائیں کرتے ہیں، ان میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اے اللہ، حرمین شریفین کی عزت و تکریم میں اضافہ فرمائیے. اے اللہ، حرمین شریفین کو عزت اور نصیب فرمائیے، اور اس کی عزت میں اضافہ فرمائیے، اور اضافہ فرمائیے. قرآن مجید کا اکرام کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس کے احترام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو کچھ قرآن مجید میں ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا صحیح معنی میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جس طرح ہم قرآن مجید کی طرف پیٹ کرنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں جو اعمال بتلائے گئے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ ہم نہیں کرتے. اے اللہ، اس کو بھی ہم بے ادبی سمجھیں. اے اللہ، اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ العالمین، رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہے، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے، خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.